الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والكرة الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چند متفرق مسائل کا بیان ہو رہا تھا اور اس سلسلے میں مسلسل جو پریشانی ہمیں پیش آ رہی ہے وہ یہ بات سے بات نکلتی جا رہی ہے اور میں تقریباً کسی قسم کا مسئلہ بن گیا ہے کہ جس طرح سے زور الٹ جائے اتنا بھی سلجھانے کی کوشش نہیں کرے اور زیادہ پریشانی چلی جاتی ہے. ہر دفعہ پوری کوشش یہ کی جاتی ہے کہ متفرق مسائل جن کا تعلق اسلام کے جو انتہائی اہم احکامات یعنی دیا اور میزان سے ہے اسی طرح بھی سمیٹ لیے جائیں تاکہ جو ہمارا اصل عنوان ہے اس کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ بات پھر ایک مرتبہ دوبارہ دہرانا پڑتی ہے. تو آج کی تقریر بھی جہاں ایک طرف کچھ نئے مسائل تو ہوں گے لیکن وہاں دوسری جانب زیادہ تر اس کا حصہ اب تک بیان کیے ہوئے مسائل کی وضاحت پر مستقل ہوگا. لیکن یہ ضروری محسوس کرتا ہوں کہ ایک بات جس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہوئی ہے اسے پھر ایک مرتبہ دوہرا دیا جائے. یہ تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں خصوصاً جب سے مجالس و تماہر میں ممبر کے موضوعات وسیع ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے عنوانات جس میں ایک زمانے میں مجلس میں گفتگو کرنا کبھی زیادہ پسندیدہ یا مجلس کے رنگ سے رٹا ہوا سمجھا جاتا تھا تب بڑی کثرت کے ساتھ مجالس میں بیان ہو رہے ہیں. حقوق کے والے گئے ابھی بار جھوٹ استحیات استحرام نماز روزہ داڑھی پردہ خود حج یہ تمام کے تمام موضوعات یہ زمانے میں مجلس بڑھنے والوں اور مجلس بننے والوں کے لیے سجن ممنوعہ کی حیثیت رکھتے تھے. بہرحال اب ہمارے یہاں سننے والوں نے بھی اس کو قبول کیا پڑھنے والوں نے بھی یا نئے پڑھنے والوں نے بھی مزاج بدلا. لیکن ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس اور فقہی مسائل کا درد ان دونوں میں بہرحال فرق ہوتا ہے اور یہی وجہ کہ مجلس پڑھنے والا اتنی ہی احتیاط کیوں نہ کرے یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں. آپ اپنا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں اگر آپ کو خطرہ محسوس ہو تو. بہرحال مجلس پڑھنے والا اتنی ہی احتیاط کیوں نہ کرے مسائل کسی کو کبھی مکمل طور پہ مجلس میں بیان کر ہی نہیں پائے گا. چنانچہ مجلس کے ٹاپک یا عنوانات کا مقصد آپ کو مسائل بتانا نہیں بلکہ تیار کرنا ہے کہ فلا کے مسائل میں اہمیت رکھتی ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے پہلی پہ عمل کیا ہے یہ خلاف کیا کہ مستحق کے مسائل میں ملیا کیا مستحق کے مسائل جاننے والے علماء سے دریافت ہمارے یہاں کے قسم کی کاہنی یا سوچنے آگے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ہر چیز تجار حالت میں اپنی سہولت کے مطابق حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہاں اگر اس نے مسئلے ممبر پر ملک کا مسئلہ سونا اس کی خواہش ہے کہ بس یہی بیٹھے رہے میرے لیے وہ تمام باتیں مجھے دے دی جائیں کہ جس کے بعد مجھے کہیں اور جاتے کسی زحمت یا محنت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ ناممکن. تو ممبر کی جتنی بھی اتنی اور واجبات والی تقاریر اور مجالس ہیں سب کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا کہ عمل کرتے وقت ہم حدیث کے جملوں پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ بیان کرنے والے نے باقاعدہ ہمارے ہی مستحق کا مسئلہ کیسے بیان کیا. تو پھر ہم کو سوچیے کہ اگر ایک عام حدیث ہے اور کوئی ایسا مسئلہ بیان کرنا پڑا کہ جس میں 10-12 مختلف فتوے ہیں تو مجلس کے مزاج کے مطابق یہ بہت مشکل کہ ایک مسئلہ بھی بیان کیا جائے یا جسے ایک مسئلے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جائے جنرل فائن اور اس کے بعد وہ 20-25 مختلف مراجع کے اختلافی فتوے وہاں پہ بیان ہوں. تو عام طریقہ کار یہی کیا جاتا کہ اول تو مسئلے کی تفصیل میں علماء نہیں جاتے مجلس پڑھنے والے, اور اگر مسئلے کی تفصیل میں جانا پڑے تو وہ صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ زیادہ مشروع فتوا کون سا ہے اسے بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, جبکہ عمل کرنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مستحق کا مسئلہ معلوم کرے چاہے مشہور مسئلہ کچھ ہی کیوں نہ ہو. پھر اس کا میں نے کئی مرتبہ بیان کیا اور مزید اس لیے اس کی تکرار ضروری ہے کہ خوش قسمتی اور بدقسمتی سے میں بھی مہاراج طالب علموں میں شامل ہوں کہ جنہیں کبھی مجلس بھی پڑھنا پڑتی ہے اور کبھی بتا کر درس بھی دینا پڑتا. تو وہاں جہاں کی غلط فہمی وہاں نہ پہنچ جائے کہ مجلس کا ہر ہر جملہ کبھی مسئلہ ہی ہے, وہاں پہ فقط مشہور مسئلے کو بیان کیا جاتا. پھر بھی میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ مشہور جملے کو بیان کرتے ہوئے بھی کوئی ایکات بات ایسی کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ سب دیکھنے نہیں. لیکن مہاراج جو علماء کرام ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں, انہیں تو ہوئی پہلی بات اور اب تقریباً ہر ایک کو واضح ہے کہ ممبر سے اگر ممبر کی حرمت کا گناہ سن کے آئیں گے وہ اکیلے ہی کہ ہر چیز کو ممبر سمجھے, وہ جہاں سے ہم کو معلوم کرنا پڑے گا کہ ممبر کیا. ممبر سے اگر حج کی اہمیت سن کے آئیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو حج کرنا پھر جہاں سے اس کی تفصیل کو معلوم کرو. ممبر سے اگر ہم روڈ کے حرام ہونے کو سن کے آئیں گے تو جہاں سے اس کی تفصیل معلوم کرو. ممبر سے اگر ہم یہ سنیں گے روحانیت کی طاقت دیں گے کم کھاؤ کم سو کم بولو تو مہاراج اس کی تفصیلات معلوم کریں گے, اس کے بعد ہم کو عمل کرنا. یہ تو ہوئی ایک بات, اور یہ تو کئی دفعہ دوہرائی جا چکی. اب دوسری بات آپ سن لیں گے, یہ تو ہو گیا مجالس کا مسئلہ. اس کے بعد آئیے یہ درس انتخاب جو اس وقت مجھے اس مسئلے کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا. سمجھدار مومنین کرام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عمل کرتے وقت تو بہار ہمیں یہ دیکھنا کہ تقریب الگ چیز ہے اور مسائل الگ چیز ہے. لیکن اب یہاں پر یہاں تو درس شفا ہی ہے, کم از کم جو مسائل کا حصہ ہوتا اس میں مسائل ہی پورا ہوتے. اس میں بھی ایک بات یاد رکھیں اور یہ اصول کے طور پر کہ جب کبھی کسی مسئلے کو بہت سرسری بیان کیا جائے میں اکثر کہہ بھی دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ مگر سرسری بیان ہو رہا تفصیلات کے خلاف موقع پر. تو جب کسی مسئلے کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ صرف سرسری بیان ہو رہا اس کا مطلب یہ کہ سننے والوں کو صرف یہ بتانا کہ واجبات کے شامل ہے یہ چیز بھی شامل. بس پھر یہ جو جملہ یہاں پہ آیا آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ بیان کرنے والے نے کہہ دیا کہ یہ سرسری, پھر بھی آپ یہ سمجھیں اس پر کسی انداز سے ہمیں عمل کرنا ٹھیک ہے. میں اپنی مزدوری آپ کو بیان کر رہا ہوں اور تقریباً کبھی مسائل کے تمام کیسے تھے ہمیں ایک اصول بن جانا چاہیے کہ جہاں صرف یہ کہا جائے کہ یہ مسئلہ کسی اور موقع پہ آئے گا, ابھی تو آپ سرسری سنیے, اس کا مقصد یہ کہ آپ میری زبان سے نکلنے والے جس وقت کے جملے پہ عمل نہ کریں, صرف خلاصہ ذہن میں بٹھائیے کہ ہاں اسلام میں نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ مہارت کے ساتھ مثلاً ایک دن سے ہوا بھی ہو مثلاً ایک دن دیا بھی ہو. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو اس وقت بیان کیا جا رہا سرسری والا جملہ وہ پوری تفصیلاتی کے ساتھ آ رہا کہ آپ اس کے ایک لفظ پر جاتے ہی عمل کرنا شروع کریں. یہ بھی کہ یہ سمجھ لیں کہ جب ضرورت پڑے تو بس اسی جملے کے مطابق عمل کرنا. وہی مجلسوں والا مسئلہ میرے ساتھ اس موقع پہ پیش آتا جب موضوع سے ہٹ کر کوئی ضروری چیز بیان کرنا پڑ تو بکس کا صحیح ہوتی. اسی طرح سے کہ جیسے کہا جائے تو میں کسی علماء پہ گفتگو کر رہا ہوں اور ضروری طور پہ وضو کا لفظ آ گیا تو میں نے کہا جہاں وضو ہے اس کے ساتھ چہرہ اور ہاتھ ہونا ہے سر اور پیر کا مسئلہ کرنا تو آپ اس نے کبھی بھی وضو نہیں سنا وہ اگر یہ سمجھ لے کہ جس طرح سے چہرہ کھولو اور ہاتھ کھولو اور پسند کرو میں دس بار جانا نے یہ جملہ کہا ہے کہ وضو اس چیز کا نام اور وہ اس طرح کا وضو کرے تو آپ بھی سمجھیں گے کہ بالکل غلط لیکن آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیان کرنے والی بھی غلطی نہیں کی کہ یہ ضروری نہیں کہ جہاں لوگ نے وضو آ وہاں وضو کے 500 مسائل بیان کیے جائیں ورنہ وضو کا فکر ہی نہ چھوڑا جائے جتنا ممکن چیز ہے نماز کا فکر آیا ہم نے کہا کہ بھارت نماز کے واجبات پر خیال رکھے گا کہ رکوع اور سجدہ بہت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی سمجھے کہ بس یہی نماز کیونکہ مولانا نے ممبر سے بتا دیا کہ نماز میں 11 واجبات سے نیت تو کرا تو تشہد سلام نہیں پھر ہر ایک کی اپنی تفصیلات ہیں تو ہمارے یہاں کا مسئلہ صرف یہ خاص عنوان پہ گفتگو ہو رہی اور کراچی میں جتنے بھی درس ان سب کے مقابلے شروع سے اس درس کو خاصا سمیٹے کرنے کی کوشش کی گئی جس سب سے کم دعوی یہاں ہوتے ہیں اور جب بھی گفتگو شروع ہوتی تو زیرو سے شروع نہیں ہوتے ہیں جہاں تک پچھلے سال گفتگو ہو چکی ہو اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں اس لیے جہاں بیچ بیچ میں جب کوئی مسئلہ آتا تو میں اس کو چھیڑتا بھی نہیں ہوں زیادہ تفصیل میں جاتا کہ جو اصل سسٹم ہے وہ نہ بدل جائے وضو کے مسائل غسل کے مسائل جو پھر آج چل رہے ہیں میری اپنی خواہش ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم واپس وہاں پہنچے لیکن چھوٹے سالوں کا منصوبہ 10 سال 12 سال لگے اس دوران کبھی کبھی موجودہ یعنی اس وقت کے زمانے کو دیکھتے ہوئے کوئی اور اہم مسئلہ ذہن میں آتا تو جلدی جلدی اس کو بیان کر دیا جاتا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عمل نہیں کرنا عمل کرنا ان جملوں پہ عمل نہیں کرنا ہم آپ جا کے علماء کرام سے اس کی تفصیلات معلوم کریں کہ جیسے اگر یہاں غسل کے مسئلے چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیونکہ نماز کے مسئلے بھی شروع نہیں ہوئے اس لیے ہم نماز کے مسئلے کو کہیں اور سے بھی حاصل نہیں کرنا ہر آدمی جانتا کہ یہاں کے درس کا ایک عنوان مگر اس کے علاوہ بھی جو مسئلے وہ کتاب سے اور علماء سے مختلف صاحبان علم سے محنت کر کے آپ کو پھر سیکھنا بس یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا آج کے بعد کہ جب کبھی یہ لفظ آ جائے درس میں کہ فلاں مسئلہ سرسری اس کا مطلب یہ کہ عام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا کہ یہ لفظ اپنے ذہن میں بٹھا لو اس کا ایک تعارف اپنے ذہن میں رکھ لو مگر اس کی تفصیلات زیادہ جزئیات کے ساتھ جا کے خود حاصل کرنا ہمارا اصل موضوع ہے غسل غسل کے بعد انشاءاللہ ہم غسل کے مسئلے پر واپس آتے ہیں لیکن اس دوران دیات اور میراث کے مسائل چھڑ گئے بہت میں نے کوشش کی کیونکہ دیات کے عنوان پر نہ تو کوئی اردو میں اچھے کتاب ہے جو ہمارے موجودہ مراجع کے فتوے کے مطابق ہو اور نہ ہی عام طور پہ علماء کرام مجلسوں کے دروس میں اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں اس لیے ہلکا سا تعارف کرانا تھا سرکار سے بات نہیں کرتی کے لیے اب میری خواہش یہ ہوئی کہ دعوت کمیٹی کے لیے درخت جو اس کا سلسلہ چلا تقریب نجاسات طہارت آداب بیت الخلاء برتنوں کے احکام اسی ترتیب کے مطابق ہم آگے بڑھے تو خواہش کے باوجود میں سارا ٹائم زیاد اور میراث کو نہیں دے پا رہا ہوں پھر میں نے یہ سوچا کہ کس درس میں آنے والوں میں سے اکثریت بھارت یا سولجر بازار میں رہتی وہاں پہ ہمارا ایک اور درس بھی ہوتا دونوں محلوں اور اس میں متفرق مسائل بیان ہوتے ہیں وہاں پہ جہاد کے مسئلے کو جگڑا جائے لیکن وہاں آنے والا مجمع ابھی مجھے فطری اعتبار سے اس معیار کا محسوس نہیں ہوا کہ آدھا مجمع بھی ان مسائل کو سمجھ سکے یہ مجبوری ہوگی وہاں بھی آپ سے مسائل لینا ہے اور یہاں ترتیب کی وجہ سے ہم زیادہ اپنے آپ کو اٹھانا نہیں چاہتے پھر بھی جو باتیں اب تک بلٹ چکی ہیں ان کی وضاحت کو کرنا ہوگی اب آئیے اس تربیت کے بعد جو فقط آج کے لیے نہیں آئندہ موضوع سے رکھتے سرسری مسئلہ جب بھی آئے گا اس کے اوپر یہ اصول کا اطلاق یا امپلیمنٹ ہوگا یہ بات ختم ہوگی آئیے آپ دیکھیں کہ کتنے مسئلے ایسے جو بلٹ چکے ہیں میرے ذہن میں تین باتیں گزشتہ تقریروں کی وجہ سے مجھے کر رہا ہوں. ایک تقریر میں لفظ شبوا آیا اور بات کہنے سے یہ لفظ ایسا چلا گیا, لیکن اس کی تفصیلات لوگوں نہ توسیع ملی اور نہ ہی پھر میں نے دوبارہ اس موضوع کو چھیڑا. کوئی بھی دیکھا کہ یہاں غلطیاں ہونے کے امکان پر میں دیکھنے والا ہوں. دوسرا مسئلہ آپ کہ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو عام کر دے تو اسے میراث نہیں ملے گی, سر اسے میراث ملے گی سرسری مسئلہ. مگر یہ دیکھا گیا کہ لوگوں نے اس پر وسیع تحقیق کی جو بغیر اس کو کسی طرح قبول کر دیا. چنانچہ میرے اپنے جاننے والوں باپ کے نام آپ مرنے والا کسی اولاد کو عام کر دیا تھا اور اسے لوگوں نے پورا پورا حصہ دلوا دیا. یہ سمجھ کر کہ ممبر سے یہ کہا گیا کہ آپ کو پوری میراث ملتی, میری غلط. یہ نہیں کہا گیا تھا, ہاتھ تو جاؤ گیا تھا, لیکن نصیب یہ کہ غلط نہیں ہوئی بلکہ غلط پہنے کے عمل بھی ہو گئے. ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مسئلے کو بھی واضح کیا جائے, کیونکہ بہار ہمارے واضح آپ کے کیسز بھی پائے جاتے ہیں. یہ دو مسئلے. اور تیسرا مسئلہ وہ اصل میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی, وہ آواز ہوئی کے مسئلے کی وضاحت جانور ہوئی کے میراث کے مسئلے میں کیا تبدیلی تھی. لیکن بنیادی طور پہ تین باقی ماندہ مسئلے جتنے جلد جن مسائل کو ہم مکمل کریں گے اتنا ہی جلد واپس اپنے موضوع یعنی وضو مسلم اور تیمم اس پر پہنچ جائیں گے. کوئی کوشش یہ ہوگی کہ آج اس مسئلے سے ہمیں مکمل طور پر برآمد چھٹی مل جائے. اس سے پہلے کہ اس مسئلے میں قدم رکھا جائے پھر گزشتہ تقریر کے ایک جملے کی وضاحت. گزشتہ تقریر میں نابالغ کی صورت کے بارے میں بات کرتے کرتے ایک جملہ آ گیا. اصل تو وہ غلطیاں جو ہمارا ہر آدمی سے اور ہر تقریر میں ہو سکتی ہیں, خصوصاً جب زیاد اور میراث جیسے ٹیکنیکل مسائل ایک لمحے کے لیے انسان کا ذہن غیر حاضر زبان پہ کچھ نہ کچھ آ سکتا ہے. اور جو وہی چیز ہے جو کتابوں میں مثلاً پرنٹنگ ایئرز آ جاتی ہیں, ہماری کوئی سے توجہ مسائل میں بھی ایسی کئی غلطیاں ہیں بعد میں وضاحت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تصویر پوری غلط ہے, وہ کتاب پوری باقی. اب سن لیجیے وہ جملہ, میں بہت زیادہ ڈرتے ڈرتے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر میں بحث ہوں اور یہ جملہ کہہ کے کہتے زیاد کا چیپٹر دوبارہ شروع ہو جائے. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ نابالغ بچے کو, یہ جملہ اتنی دفعہ آ گئے, نابالغ بچے کو نان و نقبہ دینا اس کے والدین پر واجب نہیں. یہ ہے اصلی مسئلہ. بیوی کا نان و نقبہ شوہر پر واجب یا بیوی کروڑ پتی, لیکن اولاد کا نان و نقبہ کسی کے واجب نہیں, والدین کا نانا نقبہ کسی کے واجب نہیں. اب اس میں سے جو غلطی ہے فقط اس کا غلطی. تو والدین یہ واجب نہیں کہ اپنی اولاد کا چاہے وہ شیر خواہی کیوں نہ ہو, دودھ پیتا بچہ بھی ہے اس کا نانا نقبہ والدین پہ واجب نہیں. اگر بچے کے پاس اپنا مال ہے یا کوئی تبرک یعنی قربتر للہ یا اپنی کسی مسئلے سے بچے کا خرچہ اٹھانے کو تیار, اگر کوئی بچے کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہے تو والدین پر نان و نقبے کی ذمہ داری کر دو. جیسے مغرب میں کئی ممالک جو ویلفیئر اسٹیٹ پہ جاتے ہیں, جہاں بچہ پیدا ہوا سارا خرچہ حکومت اٹھائے. اب والدین جو بھی کمائے بچے کو کچھ دینا یا خرچ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری سامنے. اور کہتے کہ بچہ خود اتنا مال رکھتا, بچے کا اپنا مال ہے, اپنا مال کس طرح ہو سکتا, کبھی میراث میں بھی مل سکتا, کبھی توحفے اور گفٹ جو پیدائش کے معاملے میں دیے جاتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. سر یہ کہ بچے کا اپنا مال ہے والدین کی ذمہ داری پر. لیکن اگر بچے کے پاس اپنا مال بھی نہیں ہے اور کوئی اور بھی اس کا خرچہ نہیں دے رہا, تو والدین پر پہلے باپ پر اور ہر حالتوں میں پھر ماں پر واجب ہو جاتا کہ اس بچے کا خرچہ بھی وہ دیں اگر ان کی اپنی حیثیت ہے. اب یہ سارے جملے مجھے اسی لیے رہنا پڑ رہی ہے کہ پھر کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. اگر اپنی حیثیت ہے تو بچے کا خرچہ بھی اٹھا. کسی نے ایک بات یہ آگے کہ اگر کسی مومن نابالغ بچے کو اتنا مارا تو دیت واجب ہو گئی. تو باپ کو ویسے تو دیت معاف کرنے کا حق نہیں, لیکن اگر باپ اس نیت کے ساتھ دیت معاف کرے, یہ آدمی اس بچے کی ماں کے بدلے 2,000, 4,000, 6,000 روپئے مجھے دے گا, نابالغ کے ہاتھ میں تو دیت نہیں دی جائے گی, واجب ہوئی ہے نابالغ سے حق اس کا, لیکن دیا جائے تو غریب مجھے دے دو اور میں یہ 6,000 بچے پہ خرچ کرتا ہوں, تو چلو میں یہ 6,000 اسے معاف کرتا ہوں اور اس کے بدلے اپنی طرف سے خرچ کرتا ہوں. اپنی طرف سے خرچ کرنے کا مقصد وہی جو اس کو مکان رکھا ہے اس کا کرایہ, وہی جو اس کی غذا ہے, وہی جو اس کا لباس ہے. یہ نیت کر کے بعد کسی کی بھی نیت کو معاف کر سکتا, لیکن گناہ معاف نہیں ہو. گناہ اپنی جگہ ہے, وہ خدا سے معافی مانگنا ہو. بالخواہ دیگر اگر کسی شخص کے نابالغ بچے کے باپ سے اتنے اچھے تعلقات ہیں, مثلاً دو بھائی معلوم ہے کہ اپنے بھتیجے کو مارے تو ہمارے بڑے بھائی کو کوئی اعتراض نہیں اور وہ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارنا چاہے گناہ اپنی جگہ رہا, صرف نیت کا مسئلہ حل ہوا. گناہ باہر باقی رہے گا, پھر بولا باپ پیسے سے وہی ہے, باپ گناہ معاف نہیں کر سکتا. اگر تفریح میں نہیں جانا یہ بات ہوئی, اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی آدمی نے آ کر باپ نے کہا کہ بھائی مجھے سیت دینا ہے آپ کے بیٹے کی, آپ معاف کر دیں کیونکہ بھائی اتنی حیثیت نہیں, تو اصل مسئلہ یہ کہ باپ معاف کر سکتا. مسئلہ کہ ابھی یا مستقبل اتنا ہی پیسہ باپ خرچ کرنے والا ہو, یہ ابھی خرچ کر رہا ہوں رننگ مہینہ, اس کا خرچہ, اس کا مکان کا کرایہ یا آنے والا سامان. لیکن جو مانگے جو باپ میں باپ خرچے کر چکا وہ دیت سے ایڈجسٹ نہیں کر سکتا. یہ اصل مسئلہ, جو خرچہ پہلے ہو جائے وہ تو ختم مسئلہ, وہ باپ کا کوئی قرضہ نہیں ہے بیٹے کے اوپر. جہاں جو بیٹے کا نیا مال ہے تو پرانا قرضہ ایڈجسٹ کر, کہ جب نہیں تھا بیٹے کے پاس ہم کے خرچ کرنا واجب ہے, بعد میں مانگ نہیں سکتے, بعد میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ کہ اگر ایسا باپ کہ اسے پتا کہ اب میرا نابالغ بچہ کس اسٹیج میں آ گیا تو میں اس پہ کچھ خرچ نہیں کروں گا, اس کا سارا خرچہ مثلاً گورنمنٹ اٹھائے گی, تو وہ کسی دیت والے کو معاف نہیں کر سکتا. دیت والے کو وہ باپ معاف کرے کہ جتنا وہ معاف کر رہا اس کے برابر خرچہ اسے ابھی کرنا اپنے مستقبل کے خرچوں کو ایڈجسٹ کر سکتا, ماضی کے نہیں. یہ بات 2 سال پہلے بھی آ گئی, لیکن گزشتہ دنوں سے غالباً سمپتی انسانی کی وجہ سے جملہ اس طرح نکل گیا کہ آج وہ مستقبل اور ماضی سارے خرچے ایڈجسٹ ہو سکتے. یہ مسئلہ یہاں مکمل ہے. اب آئیے آج کے تازہ اور نئے مسائل, جو اصل میں پرانے مسائل ہی کی وضاحت ہے. میراث ایسے تقسیم ہوتی ہے جس کی وضاحت اتنی مرتبہ ہو چکی جب دوبارہ اس کو دہرانا تفصیل حاصل یا وقت کا ضیاع لگ رہا, مگر سلسلہ کلام جوڑنے کے اس جملہ کو بہرحال آپ کو سننا ہوگا کہ جب کوئی انسان مرتا تو پہلے اس کی مرضی ادا کیے جاتے ہیں. جب یہاں پہ مرضے کے لفظ کے بجائے ہمارے پاس انگریزی میں لائبریری کہتے ہیں, لیکن اس لفظ کی ذمہ داری میں نہیں اٹھا رہا ہوں, قرضے کے بجائے اس کی جو مالی ذمہ داری اصل لفظ یہ قرضہ اردو میں تو عام طور پہ کہا جاتا کہ اس پیسے کو جو ہم کسی سے لے کے آئیں, مگر شریعت کے جو ذمہ داریاں مالی ذمہ داری اس میں قرض بھی ہے, اس میں خبز بھی ہے, اس کے اندر حج بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی سودا کر لیا ایڈوانس میں ابھی پیمنٹ کرنا باقی ہے, تو وہ بھی اس میں آ گیا تو سر کے باہر آئے. پہلے مالی ذمہ داریاں, پہلے مالی ادائیگیوں کی جائیں گی, اس کے بعد جو بچا تو اب مرنے والے کی وسیعت,
ہر مرنے والے قبضے نکال کر اپنے من کے ایک تہائی کا ہم پاس وہ ایک تہائی کے عمل ہو. اس کے بعد ایبوا اس کی تفریح لگی آ رہی کہ بڑے بیٹے کو دیا جائے, اور اسی کے ساتھ مرنے والے کو اگر کوئی نیت ملی سبوں کے لیے اس کی جان کی, تو یہ نیت ہے مادری رشتے داروں کو نہیں دی جائے بلکہ فقط آپ والے رشتے داروں کو اور سعودیت والے رشتے داروں کو. یعنی خلاصہ یہ کہ جو ماں کے رشتے دار انہیں چھوڑنا, باقی جتنے بھی رشتے دار ہیں چاہے وہ باپ والے ہوں چاہے وہ شوہر بیوی والے ہوں ان کو نیت کی جائے گی. اس کے بعد جو بچے گا وہ تمام وارثوں کا مشترکہ ہوگا. یعنی میراث تقسیم کرتے وقت دو تین الگ الگ حساب کرنا ایسا نہیں جیسا پہلے تو لوگوں کے سہیلی میں نہیں تھا, لیکن اب جو مسئلہ آیا سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی قسم کے بعد مسئلہ حل ہوگا. ایسا نہیں, قرضے تو ہر نکلتے قرضوں کے بعد ایک تہائی وصولیت نکلے. اب جو مطلب بڑے بیٹے کے لیے ایک الگ کالم بنے گا جس میں ہی وہ آ جائے, ماں والے رشتے داروں کو جوڑ کر باقی کے لیے ایک الگ کالم بنے گا جس میں کیا جائے, اور ان لوگ کے بعد جو بچے گا وہ سارے رشتے داروں میں ان کے سارے حصے کے مطابق تقسیم ہو. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فرض کیجیے کہ جو بھائی مرنے والے تھے دو بھائی, اور ایک جو باپ کی طرف سے سزا بھائی ہے ماں الگ ہے, اور ایک ماں کی طرف سے سزا ہے باپ الگ. اب جو جائیداد ملے گی ان کو برابر کے ریشے سے نہیں ملے, جو باپ والا ہے اسے اصل چلے گا پلس نیت میں جو کچھ ہے وہ نہیں رہا, اور ماں والا جو بھائی اسے صرف اصل جائیداد ملے گی پھر اسے کچھ نہیں ملے گی. ایک جیسا رشتہ ایک کا حصہ بڑھ گیا ایک کا حصہ کم ہو گیا. اتنا ہی کافی ہے مزید تفصیل میں جانے کا مطلب پرانی باتیں اپنی جگہ رہ جائیں گی نئے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, بس یہاں پہ یہ مسئلہ ہو. اب یہاں پہ دو چیزوں کی وضاحت, پہلی چیز یہ ہے کہ قرضے نکالنا, اب قرضے نکالنا بھی ایک بہت اہم ذمہ داری اس کی بھی تفصیلات ہے, لیکن اس کو چھوڑ دیا قرضے نکالنا اپنے مال کا جان اس کا ایک تہائی مرنے والے کی خواہش کے مطابق تقسیم ہوگا, اور دو تہائی وارثوں کا حق مگر دو تہائی میں بھی ابوا اور بیعت کو مائنس کرنا ہوگا. فی الحال اب اس میں چنتی میں نہیں پڑتی ہے, ایک عام سمجھ ہے کہ مرنے والے 10 لاکھ کی جائیداد چھوڑ 6 لاکھ اس کے قرضوں میں چلا گیا, 4 لاکھ قرضوں میں چلا گیا اور 6 لاکھ باقی بچا. اگر مرنے والا کوئی وصیت نہ کرے تو 6 لاکھ وارثوں کا حق ہے, اگر وصیت کرے تو اس 6 لاکھ کا ایک تہائی یعنی 2 لاکھ وصیت کے مطابق اور 4 لاکھ وارثوں کا حق. یہاں پر شیعہ اور سنی ایک بڑا اختلاف اور سنی, اور یہ بڑا اختلاف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ مسئلہ ہے جس میں اہل سنت کی چاروں مقاتب ذکر جمع ہو گئے, یعنی حنفی ہو ہم بڑی ہو شافعی اور مالکی متحد ہیں کسی ایک مسئلے, اور ہمارا مسئلہ ان کے خلاف ہے. کئی مسئلے کی افریقہ کے ایسے جو برادران اہل سنت کے افریقہ سے ٹکراتے ہیں, لیکن اگر ٹکراؤ اس طرح کہ ہمارا مسئلہ کہتے حنفی کے خلاف ہے لیکن پھر بھی شافعی کے متعدد ہے تو اس کو کہا جائے گا چھوٹا اختلاف, کہ اہل سنت میں صرف کچھ ہی اختلاف ہے اور کچھ ہی اتفاق. بڑا اختلاف کو چاروں کو وہاں اہل سنت ایک ہمارا نظریہ اس کے بارے میں آپ کو یہ ہوگا پتر کی دیت کا یہ مسئلہ کتنا تھا کہ شیعہ پتر پتر مرنے والوں کی وارث کا دیت نہیں کہ جان لو یا معاف کرو, اہل سنت کے یہاں میں ان وارثوں کی مرضی جان لے کھانے کی جان یا دیت لے یا معاف کرے. اسی طرح وصیت میں بھی ایک بڑا اختلاف ہے, اور ہمارے اہل سنت متفق ہے کہ ہر مرنے والا ایک تہائی کی وصیت کو کر سکتا ہے, مگر یہ وصیت ان کے حق میں نہیں ہو سکتی جو آلریڈی میراث پائے ہیں. یعنی مرنے والے نے 6 لاکھ چھوڑے 4 لاکھ وارثوں کو ملے گی, 1 لاکھ کی وصیت کرے گی. اب وارثوں میں بیٹے بیٹیاں اور ماں باپ شامل, مرنے والے کے ماں باپ. اہل سنت کا نظریہ یہ کہ جلدی مرنے والے کو اس بھائی کا حق ہے. اگر یہ وصیت نہ کرنا دیکھیے جو حق ہے تہائی کا یہ استعمال کرنا لازم نہیں. ایک آدمی بالکل وصیت نہ کرے تو پورے 6 لاکھ کے 3 لاکھ اس کے وارثوں کو مل جائے گی. وصیت کرتا جائے ایک تہائی تک اس کی وصیت چلے. مگر اہل سنت کے علماء کا نظریہ کہ جلد اس کا حق ہے وصیت کا یہ کسی اور کے لیے استعمال کرے. ان وارثوں کو نہیں دے سکتا جو آلریڈی میراث لینے والے ہیں. یعنی جو اسلام نے وارثوں کا حق رکھا اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہونا چاہیے. بس کنہیں کے کرنے والے کے مثلاً دو بیٹے ایک بیٹا غریب ہے ایک بیٹا امیر. شریعت کے اعتبار سے میراث میں غریب اور امیر برابر ہے. مرنے والے نے سوچا کہ ایک تہائی تو میرا حق ہے میں اپنے غریب بیٹے کو زیادہ بھی ایک تہائی سے تاکہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت نہیں امیر کو تو ایسی ضرورت نہیں. چنانچہ اس نے یہ کیا کہ وصیت کر دی کہ میرا ایک تہائی میرے غریب بیٹے کو دینا. اب رزلٹ کیا نکلا 6 لاکھ سے 2 لاکھ بیٹوں بیٹوں کو بنانا کر چکا. اگر مرنے والا اپنا ایک تہائی کا حق کسی ایک وارث کو دلوا دے وہ بیلنس ختم ہو جائے گا. وہ ایسا نہ رہے گا. اس لیے اگر وصیت کرنا تو وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے کرو. مثلاً بیوہ بہن اس کے لیے وصیت کر دو. کوئی بھائی کوئی چچا کوئی دادا نانا یا پھر بالکل بہت بھی مسجد ہے امام بالا ہے کوئی دینی ادارہ ہے کوئی عام مومن. ایک وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. یہ ان کا نظریہ. چاروں وارث پر متفق ہیں. سیت کا نظریہ اس کے بارے میں ہمارے تمام علماء اس پر متفق ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں اتحاد کے نتیجے کی وجہ سے تقریباً ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہو گیا. مگر یہ نظریہ ایسے ہے اس پہ سب کو سمجھ کہ ایک تہائی جو وصیت والا حق ہے وہ مرنے والے کا کسی چاہے دلوائے چاہے والدوں کو دلوائے چاہے مہر کو دلوائے کہ اس کا حق ہے جس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. یہ ایک بڑا اہم فرق ہے جو ذہن میں رکھنا. اگر کبھی کوئی آپ کا بھیجا ہے رشتہ دوست اور وہ دیکھ لیں کہ ارے آپ نے اپنی وصیت مثلاً ایک بیٹے کو زیادہ اور ایک کو کم کر دیا تو کہنا تم نے گناہ کیا حرام کیا. جائز نہیں. وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہا اپنے بیمان کے اعتبار سے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے تاکہ آپ اسے جواب دے سکے. بارہ کی بات ختم ہوئی تو خلاصہ یہ کہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک تہائی یعنی قرضے نکال کر ایک تہائی جو ہے باقی جائیداد کا اختیار وہ مرنے والے کا پورا پورا حق کھول ایکسپور اس کی پوری مرضی اس کو کہاں بھی استعمال کرے وارث کچھ نہیں کہہ سکتے. چاہے وارث ہی میں سے کسی ایک کو زیادہ دے یہ اس کی مرضی. یہ تو ایک مسئلہ ہوگا. اب آئیے اس سے متعلق دوسرا مسئلہ جو بڑا اہم ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا اب جو مسئلہ آ رہا وہ مسئلہ شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کے آدمی کو یہ حق نہیں کہ ایسے کوئی وصیت کر جائے کہ اس کے وارثوں میں سے کسی کو محروم کر دیا جائے. یہی مسئلہ ہے جو ممبر سے بیان ہوتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ان معنوں میں حق نہیں کر سکتا کہ میں اسے حق کرتا ہوں اسے میری جائیداد نہ دلواؤں. کوئی بھی شخص ایسی وصیت کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ جس میں اپنے وارثوں میں سے کسی کو اپنی جائیداد سے محروم کر دے. یہ ہوا آج کا بنیادی مسئلہ. مگر تین چھوٹی چھوٹی باتیں اب سنجیے. پہلی بات تو یہ جو مسئلہ ہے کلیہ ایک رول جو ہر جگہ اپلائی ہو کہ اپنے وارثوں میں سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مر جاؤں تو مثلاً میری بیوی کو کچھ نہیں ملنا چاہیے میرے بیٹے کو یا فلاں بیٹے کو نہ دلواؤں یا فلاں بیٹے کو نہ دلواؤں یا میرے باپ کو یا میری ماں کو حصہ نہ دو. یہ نہیں کہہ سکتے. وارثوں کو محروم کرنے کا حق نہیں. اب یہاں تین بات. پہلی بات اس میں ایک اختلافی وسیع حیثیت نے جنا حدیث ہے ہمارے ساتویں امام امام مسلم جو قاضی علیہ السلام و سلام کے حوالے سے درمیان تفریح میں درود آتا ہوں. آج شاید تفریح کی تو اس لیے نہ ہو, ہمارا اس لیے تو بات یہ ضرور ضروری نہیں تھا. ساتویں امام کی حدیث ہے. اب وہ میرے پہلے میں حدیث پڑھوں. راوی کہتا ہے کہ ایک مرنے والے نے مجھے اپنا وسیع بنایا. وسیع یعنی یہ عہدہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کو اپنی نگرانی میں تقسیم کرنا. ہر مرنے والے کو یہ ضروری نہیں کہ وارث چیز جائیداد کو تقسیم کرے. ایک بات یہ دیکھ کہ وارث جو ہے وہ سکتا ہے کہ نارمل پڑ گیا کسی قابل اعتماد آدمی کو مقرر کر سکتا ہو. وہ دے گا تو سارے وارثوں ہی کو حصہ, مگر کنٹرول سارا اس کے ہاتھ میں ہوگا. مجھے ایک وسیع بنایا, لیکن سال میں یہ کہہ دیں کہ میرے کھلا بیٹے جس کا نام جعفر تھا, اس بیٹے جس نے میری جائیداد میں سے کچھ نہ ملے. تو اب یہ خیر جو وسیع کر لی, جب اس کا انتقال ہوگا بدل نہیں مرنے کے کتنا سال یا مہینے پہلے اس کو وسیع بنا دیا اور یہ رات میں ایک لکشن تھی. انتقال ہو گیا آدمی کا, جب انتقال ہو گیا تو اب وہ راوی اس کی جائیداد تقسیم کرانے کے لیے کھڑا ہوا. اور جو اس عہدے کو پورے مسلمانوں نے مانا وسیع کا عہدہ, بیٹا یہ نہیں کر سکتا جہاں کام سے آئے ہمارے پاس جائیداد ہے ہم لوگ آپس میں تقسیم کریں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا فیملی میں کر نہیں وسیع بنا لیا ہے, وسیع کو پورا پورا ایسا کیا. چاہے جب وہ جائیداد تقسیم کرانے کھڑا ہو, اسی مسئلہ اس کے سامنے آ گیا کہ مرنے والے کے بیٹے جعفر کو بھی جائیداد دے یا نہ دے. باپ کو منع کر دیا, وہ پہنچا امام کے پاس کہ مولا مرنے والے نے یہ وصیت کی. امام نے سوال کیا کہ کیا مرنے والے نے یہ بھی بتایا تھا کہ آخر وہ کیوں اپنے اس بیٹے کو محروم کر رہا؟ وسیع نے کہا کہ ہاں مولا. بابی نے کہا کہ ہاں مولا. میں نے اس نے پلٹ کے پوچھا کہ آخر کیا ہو جائے کہ اپنے ایسے بیٹے کو تم محروم کر رہے. تو اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک عورت نہیں شادی کی, وہ مرنے والا کہہ رہا ہوں, اور اس کے بعد اسے طلاق بھی دے. بلکہ میں روایت میں تبدیلی کیوں کروں؟ میں نے پہلے سوچا تھا کہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ نہ بجاؤں, لیکن اصلی لوگ کیوں نہ لے ہوں. میری ایک کنی تھی اور اس کی قربت تھی, اور اس کے بعد وہ کنی زیادہ ہوں میرے بیٹے. اس کے بعد اسی طریقے سے شادی کی مسالت اور بات میں کل آپ نے میں نے بتایا یہ تو گویا تمہاری سوتے کی مان کو برابر ایک سبھی مانی مانا ہے تو بات ہی کی کری. میرے بیٹے نے بھی یہ بات نہیں مانی اور باوجود میرے منع کر رہے اور میرے قوانین دے رہے اس نے بارہ اس کنی سے دوبارہ نکاح کیا شادی کی طرح سے بنا مسل. تو مرنے والے کی نکاح کی جو ایک طرح سے جو میری بیوی میرے بیٹے نے اسے شادی کی. امام نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ تو یہ وسیعت صحیح, اس بیٹی جعفر کو کچھ نہیں ملے گا. اب یہ حدیث ہمارے یہاں اور بارہ ساڑھے بارہ سو سال اس پر علماء میں بحث ہو رہی ہے. تو بحثیں ہوتی حدیث صحیح ہے یا غلط؟ جو علماء غلط مانتے ہیں ان کی نصیب کو مسئلہ بالکل ختم. اور ہر بیٹا باپ کی جائیداد کا حصہ دار ہے. جو علماء صحیح مانتے ہیں ان میں بھی دونوں چاہیے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ ہر وہ بیٹا جو اپنے باپ کی نافرمانی کرے وہ جائیداد سے محروم ہے, یعنی فقط یہ والا گناہ ہے کوئی کرے سودے کی ماں سے شادی والا. مطلب جو یہ حدیث جب قانون بتا رہی ہے کہ باپ کا نافرمان محروم ہے یا فقط یہ خاص گناہ کے بارے میں اشارہ کر رہی ہے, تو بہرحال 99% یہ علماء متفق کتنا تو یہاں کے پایا چنان کے وہ کہتے ہیں کہ یہ والا کو نام بھی کوئی بیٹا تھا جبکہ وہ جائیداد سے حصہ پائے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بہار اگر حدیث صحیح ہوئی تو فقط اس گناہگار بیٹے کو جائیداد سے محروم کیا جائے, باقی اور جو بات کی مخالفت ہو اسے جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے. تو پہلا مسئلہ یہ بنا اصل اصول کہ کسی بھی وارث کو محروم کرنا جائز نہیں. اب اس کے بعد پہلا مسئلہ, لیکن اگر کوئی وارث سوتے ہی ماں سے شادی کا گناہ کر چکا پھر اس کے بارے میں اپنے دور کے مرضی سے پوچھئے کہ ان کا رویہ کیا, اس مسئلے کو موجودہ علماء نے نہیں بگڑا. بہرحال بظاہر نہیں کہ وہ اس مسئلے کو نہیں مانتے, یعنی اگر سے یہ والا گناہ بھی ہو جائے تو نہیں مانتے جانے والا, پھر بھی بدترین گناہ گار ہونے کے باوجود وہ جائیداد میں حصہ لے گا. پھر میں نے یہ بات کیوں بتائی, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دس سال کے بعد میں مرضی آ سکوں, یہ فتوا دے کہ ایسا بیٹا محروم, تو آپ وہی غلطی نہ کریں جو آپ سے پہلے بھی رسول کر چکے ہیں کہ آج تک یہ مسئلہ ہم نے نہیں سنا یہ کہاں سے نکلا ہے, یہ مسئلہ بہت برا تھا, ایک یہ احتیاطی کے ذہن میں رکھیے. فی الحال تو یہ آپ کی ضرورت کا مسئلہ نہیں کیونکہ موجودہ مرحلے اس مسئلے کو نہیں مانتے, لیکن آپ کے مرحلے مان سکتے. جس نظریے میں اتنی طاقت ہے یہ مردہ نظریہ نہیں, ابھی تو چل رہا کہ کوئی اور مسئلہ ہے اس پر دوبارہ فتوا دے سکتا, تو ایک اس بیٹے کا صرف مختلف ہو سکتا تو اکیلی ماں سے شادی کر فی الحال کر. دوسرا مسئلہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی مرنے والا وارث کو محروم نہیں کر سکتا اگر دوسرا ہو, اس کو تو آج کے مرضی بھی مانتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی اپنے وارث سے مصالحت کرے, اچھا مصالحت کو انسان کا ایک بہت ہی اہم سے اثر ہے, توضیح میں یہ نہیں, توضیح میں کتاب اصول کے نام سے آج کو مسئلے مگر نہیں, خود مصالحت کا طریقہ. اس کی ایک مثال میں اکثر فضائل کی وجہ سے دیا کرتا ہوں. میں نے دعویٰ کیا کہ آپ کو 10,000 قرضہ دیا, آپ نے کہا کہ نہیں میں نے تو 5,000 لیا. یہ مسئلہ تو کہ ہبوا میں بھی آنے والا, اس لیے وضاحت کر رہا ہوں. اب یہ مسئلہ کیسے تھا, کوئی سزا نہیں, کوئی دستاویز نہیں, کوئی دستخط نہیں, کوئی اصل نہیں. اب کس طرح طے ہوتا ہے مصالحت کی جاتی, مصالحت کے معنی آپس میں کمپرومائز کر. اچھا اگر نہیں ہو پایا کمپرومائز, صحیح کہتی ہے کرو کمپرومائز, نہیں ہو پائے اب کیا ہوگا. اب مصالحت سے تو غریب ہے اور کچھ چیزیں پہلا طریقہ استعمال ہوتا ہے پورا ڈالو, پورا ڈالو, یہ 10,000 کی جائے یا 5,000 جو نکل ہے اسی پہ ڈسیزن ہو جائے. اور کبھی یہ ہوتا ہے آدھی آدھی بار دونوں کی مان لو, تو 7,500 کے معاملے طے پاتا, 5,000 کے تو دونوں آدمی جھگڑا ہے اس کے بعد والے 5,000, تو آدھا مان لو اس کی بات, آدھی مان لو اس کی بات. وہ کہہ رہا میں نے 5 نہیں لی, آدھی بات مانو کہ تم نے 2.5 نہیں لی, یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 دیے, آدھی بات مانو کہ تم نے 2.5 دیے, 7,500. تو آپ دیکھیے یہ تو خود ابھی میں جملہ آیا کہ جس مسئلے میں مصالحت کرنا ہوگا لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کا مطلب کیا, کیوں مصالحت میں ضروری تو نہیں یہ دونوں والے کوئی کمپرومائز کر ہی لے, جبکہ شریعت یہ کہتی کہ مصالحت واجب ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری کوئی کمپرومائز کرو. پہلے تو کوشش کرو کہ دوستی میں تعلقات میں کام ختم ہو جائے, یعنی یہ مسئلہ ختم ہو جائے. اگر اس کے باوجود دوستی میں یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو گناہگار نہیں تو, کیونکہ پھر اسلام نے سیکنڈ اسٹیج پہ دو مرحلے رکھے, کہیں پہ پورا ڈالنا ہے, کہیں پہ آدھا آدھا دعویٰ مانگنا. اب یہ مسئلہ پورا کہاں پڑے ایک مسئلہ کہ آدھا آدھا معاملہ آپ کہیں گے یہ کچھ سمجھ میں آتا, مگر کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں آدھے کی گنجائش نہیں. بتاؤ یہ مثال, یہ مثال کے الفاظ کو نہ بدل ایسی ایک مثال آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے دعوے دار جو ہے کہ میری بیوی ہے میری بیوی, اب اس میں آتا ہوتا تو نہیں ہو سکتا, ایک دن تمہاری باری ایک دن اس کی باری, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اسلام پورے اصل کے خلاف یہ پورے کا مسئلہ بن سکتا, تو یہ دیکھنا ہے. پھر وہ آج کی تکلیف کی شروع کا اصول دوہرا دوں کہ میرے الفاظ کو آپ خود استعمال نہیں کر سکتے, جب کبھی جھگڑا تھوڑا ڈالا جائے گا یا آگے آدھی بات ہوگی یہ مستحق سے پوچھنا پڑے گا. بارہ ایک نظریہ مصالحت ہے, دو طریقے کبھی پورے پہ عمل ہوتا ہے کبھی آگے آگے پر, اور اس کے لیے اسلام نے مسئلے فکس کر دیے, بنا مسئلے میں بڑا ہوگا بنا میں آتا آتا ہوگا. عام آدمی کو اختیار نہیں ہے مسئلہ طے کرنے کا, ہاں جہاں مستحق بتوا دیے تو جب انسانیہ ہم مصالحت کے مسئلے بتائیں گے تو ہمیں ہوئی کہ ابھی کتاب میں کرو پورا چیپٹر ہے کتاب المصالحات, وہاں آئے جو مکان میں بورا ہے یا آدھا آدھا گاڑی میں بورا ہے یا آدھا آدھا, وہ سارے مسئلے وہاں پہ آئیں. تو خلاصہ یہ کہ یہ ہے کتاب المصالحات کہ آپس میں کوئی چیز کو طے کر لینا, اگر دونوں بڑے گاندھی تو اسلام بھی اس کو انڈوس کر دیتا ہے, اس کی تصدیق کر دیتا. اب اگر ایک شخص زندگی اپنے کسی وارث سے مصالحت کر कि देखो मैं तुम्हें शर्म पर इतना दे रहा हूँ, मेरे मरने के बाद तुम कुछ ना मानना, वाणी राजी हो जाए, दोनों खुशी से राजी। राजी का मतलब ये है कि वो मौका है जहाँ उसे जबान से कहना पड़ेगा कि मैं राजी, दबाव लो प्रेशर लो, माना अगर उसको खुशी से राजी कर ले, इस्लाम भी इस मसले को मान ले। और इसका मतलब ये क्योंकि मरने का वारिस खुशी से अपना हाथ छोड़ दिया, तो मरने वाला ये कहेगा कि मेरी जायदाद में से खोला को न देना, क्योंकि मेरी उसकी मुसाहत हो गई, हम दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये भी एक वसीयत बनेगी। और क्योंकि वारिस ने वसीयत कबूल कर ली, एक मसाला आप देखेंगे वसीयत में कि अगर कोई आदमी एक वसीयत कबूल करे तो मरने के बाद वसीयत से इंकार नहीं कर सकता, इन्हें अब मैं नहीं मानता, जितने मान लिया मौत के बाद इंकार की गुंजाइश नहीं। ये एक दूसरा मसाला, असल उसको फिर दोहरा दो कि किसी की वारिस को जायदाद से महरूम नहीं कर सकते, लेकिन ये दूसरा मसाला मसला में किसी वारिस को जिंदगी में राजी कर और उसका तरीका ये आदमी मसलन बन केन्द्र से कारोबार स्टैब्लिश कर रहा, कारोबार में कुटबी वगैरह की खासी अहमियत होती, अब उसमें जो है कि मेरे तीन बेटे बैठे तो थे, चौथा बेटा कारोबारी नहीं, वो चला गया डॉक्टर बनने इंजीनियर बनने किसी और फील्ड में, अगर मेरे मरने के बाद उसने अपना हिस्सा मांगा तो ये कारोबार मेरा नुकसान में पड़ जाए, वन फोर्थ निकालना पड़ेगा, तो अब वो उस बेटे को बुलाया और उससे अगर मुसाहत कर तो भाई लाख दो लाख चार लाख पांच लाख जो तुम्हारा बनता जो अंदाजा जो आपस की अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं कि जायदाद से प्रोपोजल से हो, नहीं जायदाद तो क्या वो कहे कि मैं 50 रुपए तक देगा और बेटा उसी से मान जाए यहाँ के, तो आज उसके मरने के बाद बाकी वालिदों को भी है इसलिए आपकी जिंदगी में कबूल करके फायदे उसे कुछ नहीं मिले। इसी तरह से अपने वालिदैन को महरूम करना एक कारोबार है मसलन उसी के साथ, कि अगर मेरे मरने के बाद एक आदमी ने सोचा कि मेरा ये कारोबार मेरे बाप को भी एक छठा हिस्सा मिले, मेरी माँ को भी छठा हिस्सा मिले, अब मैं एक बहुत ही छोटी किसान थी लेकिन मामले में ये मसाले पीछा रहे, एक आदमी को डर लगा कि मेरे वालिदैन मेरे मरने के बाद ऐसा लो कि मेरे काम फोर्स करे वालिदैन को आप अपना हिस्सा मांग लो ताकि मेरा कारोबार मुताबिर हो, मेरे बेटों को नुकसान, भाइयों को नुकसान तो नहीं लेकिन जो मेरे वालिदैन है वो मेरे भाइयों से नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ वो मेरी बात मान रहे, मरने के बाद वो अपने बेटे उनकी बात मान सकते हैं, मेरा बोला भाई वो मेरे बाप को या माँ को भड़का दे, मेरे कारोबार को मुताबिर कर सकता हूँ, मेरे बेटों को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तो अपने आप को जिंदगी में बुलाया कि बाबा आपका एक हिस्सा तो है जायदाद से लेकिन मैं भी आपको लगभग इतने दे देगा, और अगर वो मान जाए उसी के साथ मसला हल, और फिर उस बाप का मरने के बाद बेटे की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं, जिसकी एक मिसाल मौसम के आखिर में मुतबरक मसाइल की हजिब में लगी, मुतबरक मसाइल की हजिब उसमें किसान मौजूद लेकिन उस मिसाल की तफरी नहीं, जो जहेज बाप अपनी बेटी को देता ये मसला दो साल पहले आया है लेकिन मुनासिब से तकरार हो रही है, बाप जो जहेज बेटी को देता दो तरीके तो लिखा दो तरीके, या तो बख्शीश कर दे कदम करके उसका बिया से कोई डालोग नहीं, क्या लिखा है कि बताने सुनोगे ये क्या चीज लोग बनते हैं मसाला समझ में नहीं आता, बाकी को समझ में आ गए कि बाप ने जहेज बनाया बेटी है मेरी तरफ से तोहफा, हमें तौजी की कोई नहीं आता कि क्या बताने सुनोगे, सुनो क्या मतलब कि बेटी ये लाख दो लाख 50,000 का जहेज मुसालियात कर रहे ये मैं तुम्हें देता हूँ इसके बदले तो मरने के बाद मेरी जायदाद से कोई हिस्सा न लेना, ये मसला की दो मकाम से बहुत पैसा सकता, एक तो कारोबारी अदरा के हम मैं तीन चार भाई यानी मरने वाले के तीन चार बेटे कारोबार चला रहे, बेटी भी लगा रहे उसका मतलब दामाद आए दूसरे खानदान का वो परेशान कर सकता, उस मौके पर यानी कि जमींदारों के यहाँ ये मसला नहीं आ सकता और देश भी रखता है सिंध और पंजाब की, अब नजर कि उनका जो जीवन प्रॉब्लम उसका इस्लाम ने हल रखा उसके ऊपर अमल करने के बजाय वो गुनाह में मुबतला हो गया, वो यही है कि जायदाद अगर बेटियों को जमीन दे दिए उसका मतलब कि जमीन दूसरे खानदान में गई, बेटी का मतलब दामाद दे जाए, اور جائیداد زمینداروں جاگیرداروں کی فطرت ہے کہ سب کچھ اپنے گھر جاتے ہیں. اس کا ایک طریقہ بنا لیا کہ جتنا زندگی میں دینا چاہیے کہ اسے آگے کرو, مرنے کے بعد یہ جائیداد کر سکتی. بارہ کے مسائل اس لیے نہیں ہے کہ انہیں صرف یوز کیا جائے, لیکن کچھ لوگوں کا جو واقعی مسئلہ اس کا حل. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والے زندگی میں راضی کر لے اور اس سے مصالحت کر لے تو مرنے کے بعد وہ وارث محروم ہو جائے. جو محروم ہوگا اپنی خوشی سے. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور بتا دی جائے جس کی تفصیل میں پہنچ نہیں جا رہا ہوں, وہ یہ کہ وہ مصالحت بغیر کچھ دیے بھی ہو سکتی. بہت سے ایسے لوگ بیٹے نے ماں کے کہا کہ بابا ہمیں آپ کی جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے, خود اللہ نے ہم کو دیا ہے کھانے پینے خوشحال ہے کچھ نہیں چاہیے. یہ بھی مصالحت ہے. مرنے کے بعد کہ بیٹا محروم ہو جائے, لیکن اس میں ایک مسئلہ. بعض علماء کا یہ نظریہ کہ وہ مصالحت جس میں کچھ لین دین ہو وہ مصالحت لازم ہے. یعنی پھر اگر بات وہ کمپرومائز کرنے والا چاہے کہ بھائی میں توڑتا ہوں اس مصالحت کو, وہ ٹوٹ سکتی ہے. تو آپ ضروری نہیں کہ سب کی جگہ کوئی عالم اسے نکیل کے زمانے میں تھا اور اس نے ان کے بدلے کے مطابق مصالحت کرانی تھی اور آج میں اگر اسی کی تکلیف میں وہ چلے گئے تو اے نکال دیں کہ اگر اسی کا فتوا ہے تو وہ بیٹا مصالحت توڑ دے. یہ تو ڈر رہتا ہے کہ اس میں خالص اپنے مستحق کا فتوا معلوم کرنا بھی مشکل, کیونکہ ہو سکتا کہ ہماری زندگی کے لیے دوسرا مستحق آ جائے, ان کا فتوا چینج ہو جائے, وہ پرابلم ہو. کسی سائڈ میں کہ اگر کے موجودہ مراجی کہتے ہیں کہ فری فنڈ کی مصالحت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس پر پرسن ہوتا ہے کہ اگر مصالحت میں کچھ پیسے دیں گے چاہے وہ 10 روپے 5 کروڑوں سے پیمنٹ ہو رہا ہے دس کا, پھر بھی اگر کچھ لین دین ہو گئے تو اس پر فرم ہوتا ہے کہ دیجیے مصالحت سے دفعہ ہو جائے, پھر بیٹا نہیں توڑ سکتا, بیٹی نہیں توڑ سکتی, وارث نہیں توڑ سکتے. اور فری والی مصالحت اس میں دو لگے ہیں, کچھ علماء نے کہا وہ بھی نہیں ٹوٹ سکتی ہے, کچھ نہیں کہا فری والی مصالحت پر ٹوٹ سکتی ہے. تو اس معاملے پر بہتر یہ کہ فری والی مصالحت نہ کرے, کچھ لین دین اس پہ ڈال دیں تاکہ کسی بھی مستحق کے فتوے کا زمانہ آ جائے. ہم ہمیشہ سیف سائڈ پہ رہیں. یہ خلاصہ ہوا مصالحت پر جو پہلے کیا چکا ہے مسئلہ, پھر ایک مرتبہ ریپیٹ ہوا. اور اب آئیے تیسری اور آخری شیف, وہ یاد اپنے وارثوں اپنی جائیداد سے محروم نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ چل رہا مگر سوائے تین مقامات کہ اگر وارث یعنی بیٹے جس وقت ایمان سے شادی کر دی تو ممکن ہے کہ وہ بیٹا محروم ہو. دوسرا یہ کہ اگر وارث زندگی میں مصالحت کر لے تو ممکن ہے کہ وہ محروم ہو جائے, نہیں بالکل لازم ہے کہ وہ محروم ہو جائے. اور تیسرا اور آخری موقع کہ کوئی مصالحت نہیں ہوئی, وارث اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنا ہاتھ مان رہا اور باپ کہہ کے گیا تھا کہ اس کو مت دینا, وارث کہہ رہا ہے کہ مجھے تو چاہیے نہ فرمان نہ لائے سرادی جوانے کچھ بھی صحیح. باپ اسے بے اختیار رہا ہے, باپ پیٹ پر سلام کلام نہیں شکل پر دیکھنے پر روا دار رہے اور وسیعت کر رہے میرا پورا بیٹا آپ اسے کچھ نہ دیا جائے. بیٹا راضی نہیں ہو مصالحت نہیں ہے, بیٹا ہاتھ مانگ رہا ہو. اس صورت میں عام مسئلے یہ پڑھا جاتا اور میں نے بھی پڑھا اور صحیح پڑھا کہ یہ مسئلے بیکار ہے اور بیٹے کو جائیداد میں سے حصہ ملے اور یہ بھی پورا پورا حصہ ملے, جتنا فرما بردار بیٹے کا حصہ ہے اتنا نالائق کا حصہ. یہ بات صحیح, لیکن اس نے ایک جملہ وضاحت کرا کہ مرنے والے نے یہ کہا کہ میرا بیٹا اور اس کا نام رکھ لے تاکہ مثال آسان ہو, نالائق بیٹا جن اس کا نام ہی نالائق رکھتے, اس نے کہا کہ میرے نانا بیٹی کو دوسرا دیا جائے. اب مثال کو بہت آسان رکھ تو یہ جو اس نے کہا کہ کچھ نہ دیا جائے غلط, دیا جائے اس کا جو میراث کا حصہ ہے وہ ملے, لیکن جس طرح 10 لاکھ کی جائیداد مرنے والے نے چھوڑ دی, 4 لاکھ قرضوں میں چلے گئے 6 لاکھ بچے, 6 لاکھ مرنے والے کے اگر وسیعت کوئی ہے تو ایک تہائی پر امر ہوگا 2 لاکھ, باقی بچے کے 4 لاکھ وارثوں کا حصہ. مرنے والے کیسے کہ میرے نالائق بیٹے کو کچھ نہ دو, یہ آٹومیٹک اس کی وسیعت بنے. وسیعت کا مطلب کیا ہے کہ جو میرا فنکشن پر اشتہار وہ میں استعمال کر لیا یہ میرے نالک بیٹوں کو دوں. تو آپ دیکھیے بات واضح ہوگی، 6 لاکھ بچے، 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ تو مرنے والے کے وقت 4 لاکھ میں لاکھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مرنے والے نے صرف 2 بیٹے چھوڑے، بالکل مثال کو آسان کرنے کے 2 بیٹے چھوڑے، نائب اور نائب، فرما بردار اور نافرما، اب 6 لاکھ میں سے 1/3 کو وصیت پہ چلا گیا، اب بچا 4 لاکھ، 4 لاکھ کے لیے فرما بردار کو 2 لاکھ ملے گی، نا فرمان کو 2 لاکھ، میراث کے دونوں بالکل برابر، نمازی اور بے نماز، شرابی اور شراب سے نفرت کرنے والا، ثانی اور زنا پہ لعنت بھیجنے والا، میراث کے دونوں برابر، لیکن میراث اس کو نہیں کیا، میراث کی چوری کرنے والے نے وہ میراث کی، میراث کیا تھا، وہ لاکھ کو 1/3 کی وصیت پہ چلا گیا، اب 4 لاکھ کے دونوں برابر ہوئے، تو اس کو دو لاکھ، اور پھر وہ جو 1/3 تھا مرنے والے کا، وہ جو اس نے کہا کہ نافرمان کو نہ دے، اس کا مطلب نہیں کہ فرما بردار کو دینا، اب فرما بردار میں سے 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ میں نافرمان کو 2 لاکھ، عام آدمی کے سامنے مسئلہ رکھے اس کے بعد نافرمان بیٹے کی حصہ تو کم ہو گئے، مولانا نے پیپر میں پڑھا کہ دونوں بالکل برابر، یہاں سمجھ دیا گیا ٹیکنیکلی یہ بات بالکل صحیح جو ممبر میں پڑھی، ہاں سننے والوں کو چکا ہوں ٹیکنیکلی کہ میراث کو 4 لاکھ، میراث میں 2 لاکھ، پھر جو فرما بردار کو الگ سے 2 لاکھ کرے وہ میراث ہوں، وہ تو مرنے والے کا اپنے ایک مال وصیت کو اس نے عطا کیا، تو اس صورت میں ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو آپ کر تو آپ چاہے بات اس طرح تفریح ہو کہ 1/3 کو ایک کونے میں رکھے، 2/3 اپنے برابر تفریح ہو، اور پھر 1/3 کو لا کر فرما بردار بیٹوں میں تسلیم کریں گے، نہ فرمان کو اس سے محروم کریں گے، یہ بات کسی نے پوچھ رہا ہو کہ اگر مرنے والا اور لینے وقت 1/3 کے بارے میں اور بھی وصیت کر کے گیا، اس نے یہ تو کہا کہ میرے نانہر بیٹی کو نہ دینا، اور 500 روپئے مسجد کو دینا، 1000 روپئے امام والے کو دینا، 2000 روپئے فلا مرد مومن کو دینا، 5000 روپئے آبر ہوئی تو میری جانب سے 200 دینا، یہ وصیتیں نہیں بنا، اچھا اب کیا مسئلہ ہو، مسئلہ صحیح رہا جس سے آبر ہوئی نے اپنی کتاب میں اس کی ایک مثال بنائی، مرنے والے نے 6 لاکھ چھوڑے قرضوں کے بعد، اور کہہ گیا کہ میرے مال میں سے 1/6 میرے بھائی کو دینا، میں جانا بڑا بنے، اور نالائق کو کچھ نہ دینا، نالائق کو دینا، یہ مثال آبر ہوئی نے اپنی کتاب میں بنائی، اب 6 لاکھ سے 6 لاکھ میں سے 1/3 کو پہلے کونے میں رکھ دیتے ہیں، یہ وصیت اس کو باقی دیتے، 4 لاکھ دونوں بیٹوں کے 2 لاکھ دیں، اب یہ وصیت کی 2 لاکھ سے اس کو دیں، مرنے والا آلریڈی اس میں سے 1 لاکھ اپنے بھائی کو دلوا چکا ہے، سٹا حصہ کا 6 لاکھ کا سٹا حصہ 1 لاکھ، تو آپ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ کو خود خرچ کر لیں، لیکن جو رہنے نہیں دیکھا وہ لائق بیٹے کو ملا، نالائق کو نہیں ملا، تو جائیداد 6 لاکھ، 1 لاکھ بھاگ لے گیا مرنے والے کا بھائی وصیت کی وجہ سے، 2 لاکھ نالائق پیٹا لے گیا، 3 لاکھ لائق پیٹا لے گا، اور 2 لاکھ نالائق کو لائق کیا، تو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو آپ کر دے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا جملہ بالکل بےکار ہو گیا، میراث کے معاملے میں وہاں بھی کام آ سکتا، اگر 1/3 میں کوئی جہاں نکل رہی، لیکن آپ کا کوئی مرنے والا اپنے پورے 1/3 کو دوسرے کاموں میں خرچ کر چکا، پورے کے پورے 2 لاکھ، اور پھر کہتا ہے کہ میرے آپ بیٹے کو کچھ نہ دو، جہاں کو فائدہ نہیں اس کے لیے کہنے کو، دونوں برابر ہو، اب دیکھیے ٹیکنیکل مسئلے سرکاری طور پہ مسئلہ بیان ہوتا ہے تو کتنا فرق ہے، ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں تو کتنا فرق، جہاں پہ آخری بات کہتی جائے جھٹکا پورا ہو گیا، وہ کہتی جو آخری مسئلہ بنا، کچھ چیزیں جب میں کمپلین کے بیچ میں کہتا ہوں تو لوگ ذرا پریشان ہوتے ہیں کہ بتانے کی ضرورت کیا، لیکن ہم کہ پھر جو بھی ہم نے مسئلے کو حل کیا، میں نے سنت کی نزدیک سے حل بےکار، ان کی نزدیک سے حل بےکار، ان کی نزدیک کو جملہ صحیح کہ آپ اور فرما بردار اور آپ برابر رہیں گے، وہ کہ تو ہم نے جو کچھ حل کیا مسئلے کو بھیجے کہ مرنے والے کو جو 1/3 تھا وہ ہم نے دلوانا اور فرما بردار بیٹے، اور ان کے لوگ بارش کو وصیت نہیں لے سکتی، میں نے سنت کا مسئلہ یہاں دیکھے کہ بارش وصیت نہیں لے سکتا، وصیت جو ہے وہ میرے وارث کو ملے، البتہ ہم نے اتنا کچھ علماء نے اختلاف کیا کہ نہیں اگر بارش خود راضی تو میں ہم نے کسی ایک کو دے دو تو دوسری بات، لیکن یہاں وصیت بھی نہیں چلے کیونکہ نافرمان بیٹا ہے، نالائق بیٹا، ایسا بیٹا کہ وہ تو باپ کا کفن بھی اتنے کو تیار ہو جائے وہ کیسے راضی ہوگا کہ میرے بھائی کو ملے مجھے نہ ملے. تو اہل سنت کی روٹی یہ مسئلہ وہی رہے گا جو ہمارے شیعہ بھی اس سے پہلے سمجھتے ہیں عام حالت میں. اتنے لاکھ کی جائیداد چھوڑی کہاں کہ نالائق کو نہ دینا. تو ہمارے حکمران کام کی جس طرح تفصیل ہو کہ 2 لاکھ نالائق کو ملے 4 لاکھ لائق کو ملے. اہل سنت نے کہا 3-3 لاکھ دونوں کو دیے جائیں. جو وہ تو اس نے کہا کہ فرما مردار کو دے گا. فرما مردار وارث وارث کے لیے وسیعت کسی نہیں ہے. لے لینڈ وائز وسیعت باقی ہوگی بغیر وسیعت کے 6 لاکھ وہ بیگوں میں 3-3 لاکھ تقسیم ہو جائے گا. اور وہ جو دوسری مثال کہ 6 لاکھ 1 لاکھ بھائی کو دو 3 لاکھ فرما بردار کو دو 2 لاکھ نالائق کو. اہل سنت کہتے ہیں کہ اس نے 1 لاکھ تو بھائی کو دے کیونکہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھائی وارث نہیں. اور 5 لاکھ میں 2.5 لاکھ اور 2.5 لاکھ دونوں کو دیا جائے گا. پچھلے سر اور پڑ گئے کہ اگر کبھی ہم اخبار اکثر اخبارات نے آج کل مسائل کا حل لکھنا شروع کیا اخبار میں آپ کی جملہ اتنی سختی کے ساتھ پڑھے کہ نہیں نالائق بیٹے کو پوری میراث ملے گی تو کرتے ہم نہ ہوئی ہمارا اہل سنت کے جو بنیادی اختلاف ہے اس کی وجہ سے مسائل الگ ہو رہے ہیں. لیکن ایک ساری محنتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نہیں جہاں سے ہم شروع ہو اور جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی آج وہی کام کھڑے رہے. وہ مسئلے ہم ہی نہیں پڑ کیونکہ آپ کا مسئلہ تو ہمارے کاپی میں نہیں تھا. ہمارا کاپی کسی کو مکھی وجہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک بہاؤ آپ کو رحمت اور لیبوری کے مسئلہ ہے. اب جیسے اگر آپ میں سے کچھ لوگ تقریر سنتے رہے اور سمجھتے رہے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے مسئلے کی وضاحت اتنی کام آنے والی وضاحت ہے جو کسی میں انجان کو بیچارے دھوکہ کھا گئے. البتہ آپ کو دھوکا ہو اتنا کہ جو نالائق ہے اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا اپنا نقصان کر لیا. ریبول میں بھی یہی ہو رہا لوگوں نے ایک شخص پکڑ لیا ریبوا یہی بوا دینا اس کی پسند ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ریبول والے بیٹے کو دیں. بہت ساری کے 4-5 مسئلے وہ بھی ضروری ہے تاکہ یہ جو بار بار جو گمرہی میں نے کھیلا ہے اس کا میں ہی ضائع کروں وہ تو بات بازیں ہوگی. اس لیے اس کو میں مکمل کر دیتا ہوں اور ایک گزارش کے بعد ختم کر رہا ہوں. بس ایک گزارش بہت لوگ ہمارے یہاں نیکی کا ایک بڑا کام نہیں کرتے کہ مسائل خود کے آگے منتقل کرتے خود نہیں منتقل کر سکتے تو پیسے کے ذریعے سے دوسرے دوستوں تک پہنچاتے. ان کی گزارش ان سے یہی گزارش کہ وہ اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے کہ جن بجلی کا کاری میں کوئی ایسی مرد آ گئی جس کی بدعات آج آ رہی تو ان دو سلسلہ میرا مجھے یاد پڑتا ہے کہ اصل میری صرف ایک ہی تکلیف ہے.